الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درس بہار شریعت کی یہ 20ویں نشست ہے, تو جنت کا بیان مختصر باقی ہے, اسی کو آج پورا کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنت بنائی ہے, دوزخ بھی بنائی ہے, اور ان دونوں کو ماننا کہ جنت ہے دوزخ ہے یہ ہمارے عقائد کا حصہ ہے.
بے شک
جو یہ انکار کرے کہ جنت کوئی شے نہیں یا انکار کرے کہ دوزخ جہنم کوئی شے نہیں وہ قطعاً کافر ہے. تو دہرانا اس لیے پڑتا ہے کہ کچھ لوگ نئے آئے ہوئے ہیں, تو یہ ایک بہت ہی اہم عقیدہ ہے کہ جنت اور دوزخ کا یقین رکھنا اہل سنت کے عقائد میں سے, مسلمان کے عقیدے میں سے ایک جز ہے, جس کا انکار کرنا معاذ اللہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے. تو جنت ہے, اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جنت صرف خیال ہے یا جنت میں صرف روح جائے گی. جنت میں جسم اور روح دونوں جائے گی, انسان جسم کے ساتھ جنت میں جائے گا اور وہاں پر جو لذتیں پائے گا وہ جسم اور روح دونوں کو میسر آئے گی, دونوں کو اسی لذتیں وہ محسوس کرے گا. حدیث پاک میں آتا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے اور ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے, اور مسلم شریف میں یہ حدیث دوسرے الفاظ کے ساتھ ہے جس میں ایک جز کم ہے اس میں, لیکن یہ حدیث متواتر ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کو اس کام پہ لگا رکھا ہے کہ وہ زمین پر گھومتے رہتے ہیں, ان کا نام ہے سیاحی. مختلف حدیث سے بات ہو رہی ہے, ان کا نام ہی ہے سیاحی. تو وہ گلیوں میں شہروں میں زمین پر گھومتے رہتے ہیں, وہ ایک چیز تلاش کرتے رہتے ہیں. وہ کیا تلاش کرتے ہیں؟ وہ ایسی محفل تلاش کرتے ہیں جہاں پہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا, وہ ان محفلوں کو تلاش کرتے ہیں. جب ان میں سے کسی ایک کو وہ محفل مل جاتی ہے تو وہ دوسروں کو بلاتا ہے, آؤ آؤ ہمارا مقصد مل گیا. وہ دوسروں کو جمع کرتا ہے, تمام اس جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں, حتیٰ کہ سرکار شاہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر بے شمار فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھاک لیتے ہیں, ایسا ڈھاکتے ہیں کہ زمین سے لے کر کے پہلے آسمان تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں. رحمت کے پروں سے ان کو ڈھاک لیتے ہیں, اور وہ فرشتے وہاں پر جب تک محفل برخاست نہیں ہوتی اس وقت وہ محفل میں فرشتے رہتے ہیں. جب محفل برخاست ہو جاتی ہے تو فرشتے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. جب وہ حاضر ہوتے ہیں محفل کے ختم ہونے کے بعد, تو اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے, حالانکہ وہ ہر چیز جانتا ہے, وہ ہر شے کو جانتا ہے, اس سے پوچھتے ہیں اللہ تبارک ان سے پوچھتا ہے, میرے فرشتوں بتاؤ کہاں سے آ رہے, کہاں سے آ رہے. تو عرض کرتے ہیں یا رب تو بہتر جانتا ہے, اور ہم جو ہے ایک ایسی محفل سے آ رہے ہیں جہاں پر لوگ جمع ہوئے تھے اور وہ تیری تسبیح پڑھ رہے تھے, تیری تمجید کر رہے تھے, تیری اہلیل تحلیل کر رہے تھے, تیرا حمد کر رہے تھے, تیری تسبیح کر رہے تھے, استغفار کر رہے تھے, کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے. یہ الفاظ بخاری شریف میں اور ترمذی شریف میں ہے, مسلم شریف میں یہ لفظ نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں واللہ یا رب تیری ہی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا, تجھے نہیں دیکھا. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے, اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کا کیا عالم ہوتا, کیا عالم ہوتا ان کا. تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو بے شک تیری تسبیح اور تحلیل اور ہم جو ہے بہت زیادہ کثرت سے کرتے, بہت زیادہ کثرت سے کرتے. اب اندازہ فرمائیے کہ کل کا جو درس تھا اسی کی یہ بات ہے, انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اس کو بعد میں, کہ رب العزت کا دیدار کرنا مومن کی حرص میں سے ہونے چاہیے کہ مجھے اپنے رب کا دیدار ہو جائے, اور انشاءاللہ ہوگا اور جنت کے بیان میں وہ آئے گا. اسی لیے میں نے حدیث پاک بیان کی آپ کے سامنے کہ رب العزت پوچھے گا فرشتوں سے کہ بتاؤ کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے, کہ میری تسبیح کرتے ہیں، میری حمد کرتے ہیں، میرا شکر ادا کرتے ہیں، میری تمجید کرتے ہیں اور میرا بیان کرتے ہیں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے اس طرح میرا ذکر کرتے ہیں؟ تو فرشتے عرض کریں گے، یا رب تیری قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ تو فرشتے عرض کریں گے، یا رب اگر انہوں نے تجھے دیکھا ہوتا تو بے شک وہ تیری تسبیح اور تحلیل اور حمد جو ہے اس سے کہیں اور زیادہ کرتے ہیں. تو رب العزت ارشاد فرمائے گا، اچھا یہ بتاؤ کہ وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں، تو مجھ سے کیا طلب کرتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رب وہ تجھ سے تیری جنت طلب کرتے ہیں، وہ تجھ سے تیری جنت طلب کرتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان سے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے دوبارہ عرض کرتے ہیں، یا رب تیری قسم واللہ انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا. تو اللہ رب العزت دوبارہ ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا، ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ تو فرشتے انہوں نے جنت دیکھی ہے، فرشتے نے جنت دیکھی ہے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں رب العزت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کہ یا رب اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو وہ اس کی طرف اور ہرس رکھتے، جنت میں جانے کا اور ہرس رکھتے اور اچھے اعمال کرتے اور اس کی طرف مزید راغب ہوتے، اور اس کی طرف بہت زیادہ جنت کی طرف راغب ہوتے. ابھی بھی راغب ہیں، جنت کا بیان سنتے ہیں، جنت کی تعریف سنتے ہیں تو راغب ہوتے، اگر دیکھ لیتے تو پھر تو بہت زیادہ اس کی چاہ رکھتے، بہت زیادہ اس کی طرف راغب ہوتے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان سے کہ بتاؤ کس چیز سے پناہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ رب ہر چیز جانتا ہے، ہر شے جانتا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا رب وہ تجھ سے جہنم سے پناہ چاہتے ہیں، من النار آگ سے پناہ چاہتے ہیں. تو اللہ رب العزت پھر سے ان سے پوچھتا ہے، یہ بتاؤ کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے، کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ تو پھر سے فرشتے عرض کرتے ہیں، یا رب انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا. تو اللہ پھر سے پوچھتا ہے ان سے، یہ بتاؤ اگر جہنم کو دیکھ لیں تو پھر ان کا کیا حال، جہنم کو اگر دیکھ لیں تو کیا حال؟ تو فرشتے پھر سے عرض کرتے ہیں، یا رب اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو ضرور بضرور اس سے اور دور بھاگیں گے اور اس سے بچنے کی پوری پوری ترتیب کریں گے، کوشش کریں گے کہ اس میں نہ جائیں، اور تیرا خوف رکھیں گے، اس جہنم سے جانے میں خوف ان کا بڑھ جائے گا کہ جہنم کو دیکھ لیا اس کے بعد اس کے اندر کیسے جانے کہ کسی کو رہے گا گناہ کرے. تو اللہ رب العزت فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ، فرشتوں کو ارشاد فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کو، اس محفل میں شامل ہونے والوں کو میں نے سب کو بخش دیا، غفرت ہم سب کو بخش دیا، سب کو بخش دیا. تو ان فرشتوں میں سے جو حاضر ہوتا ہے ان میں سے ایک اپنے رب سے عرض کرتا ہے، یا رب ان میں سے ایک ایسا بھی تھا جو وہاں پر ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا، وہ ایک حاجت کی وجہ سے آیا تھا، اس کے پاس ایک حاجت تھی، یعنی جس کے پاس اس کے گھر میں محفل تھی وہاں پر کسی سے ملنا تھا اس کو، یا جس جگہ پہ محفل ہو رہی تھی وہاں پر کسی حاجت سے وہ آیا تھا. تو اللہ رب العزت کیا خوب ارشاد فرماتا ہے اس سے کہ میں نے اسے بھی معاف کر دیا، اس لیے کہ میرے ذکر کرنے والے جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا جو ہے بد نصیب نہیں رہتا، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بد نصیب نہیں رہتا، کہ وہ شقی نہیں رہتا جو ان کے ساتھ جلوس فرماتا ہے، جو ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ذکر الہی کی محفل اور ذکر رسول کی محفل کا کتنا بڑا ثمر ہے کہ لوگ اس میں آئیں، کسی بھی نیت سے آ جائیں، کسی بھی نیت سے آ جائے، کچھ ذکر کی نیت سے آئے، کچھ عالم کا چہرہ دیکھنے کی نیت سے آئے، کچھ علم دین سیکھنے کی نیت سے آئے، کچھ نعت سننے سنانے کی نیت سے آئے، بہرحال ان سب کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، سب کی بخشش فرماتا ہے اور اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے جو اس نیت سے نہیں آیا، وہ تو ایک خاص کسی کام سے آیا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ وسیلہ بہت بڑی شے ہے، وابستگی بہت بڑی شے ہے، نسبت بہت بڑی شے ہے، حالانکہ اس کی تو نیت ہی نہیں تھی کہ ذکر کی محفل میں شامل ہونا ہے. بال کہ کیونکہ جنت کا بیان چل رہا تھا تو جنت کی یہ حدیث سنا دی آپ کو کہ اگر جنت کسی نے دیکھ لی ہو تو پھر وہ اس جنت میں جانے کا کتنا حریص ہو جائے گا، کتنا راغب ہو جائے گا. تو جہاں ہم نے بند کیا تھا وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ علامہ صاحب یہاں پر درس بہار شریعت کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کے مقدار سے مرتبہ پائے گا، یعنی جنت میں جب انسان چلے جائیں گے تو جس کے جو اعمال ہیں اسی کے حساب سے اس کو وہاں پر مرتبہ عطا ہوگا۔ تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر جنت میں جانا ہے پہلے تو جنت میں جانے کا سامان بنا لے، جنت میں جانے کا سامان بنا لے، گناہوں سے پرہیز کرے، اللہ اس کے رسول پہ پہلے ایمان لے آئے اس کے بعد گناہوں سے پرہیز کرے اور انہیں جو احکام بتائے ہیں ان احکام پر کامزن ہو جائے، اور پھر اگر جنت میں اونچا مقام لینا ہے، جنت میں اونچا مقام لینا ہے تو پھر جنت میں جانے کے بعد آرام کرنے کا سوچے۔ سیدنا ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنے بستر پہ آرام فرما رہے، آپ اپنے بستر پہ آرام فرما رہے تھے، بہت بڑے بادشاہ تھے اپنے زمانے کے، بادشاہ کی حال بادشاہی کے زمانے میں تھے، محل میں تھے، اپنے بستر پہ آرام فرما رہے تھے اور ذکر الہی کرنے کا، اللہ کو ڈھونڈنے کا اور علم دین حاصل کرنے کا آپ کو بڑا شوق تھا، تو پڑھتے تھے، ذکر الہی کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اپنے محل میں تھے، آرام فرما رہے تھے اپنے پلنگ پر، تو اچانک رات میں ان کو ایک آواز آئی، رات میں آواز آئی، معلوم ہو رہا تھا کہ چھت پر کوئی چل رہا ہے، شور ہو رہا ہے چھت پر، تو انہوں نے آواز دی کہ کون ہے کون ہے، تو چھت پر سے آواز آئی کہ میں اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں، میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ بادشاہ سے غصہ آیا، آپ کو کیسا احمق آدمی ہے، میری چھت پہ کہاں سے اونٹ آ جائے گا، میری چھت پہ، محل کی چھت پہ اونٹ کہاں سے آ جائے گا، کہا کیسے آدمی ہو تم، میرے محل کی چھت پہ اونٹ تلاش کرتے ہو، یہاں پر اونٹ ہوتا ہے، تو اصل میں تلاش کرنے والا تو کوئی نہیں تھا، وہاں پہ ایک فرشتہ تھا۔ اس فرشتے نے ابراہیم بن ادہم کو جواب دیا کہ محل کی چھت پہ اونٹ کو تلاش کرنے پہ تم تعجب کرتے ہو اور تم خدا کو نرم بستر پہ تلاش کرتے ہو، تعجب تو تمہیں اس بات پہ ہونا چاہیے کہ تم نرم بستر پہ لیٹ کر کے اللہ کو تلاش کرتے ہو، محل کی چھت پہ میں اونٹ تلاش کرتا ہوں تو تمہیں تعجب ہوتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم بن ادہم کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ایک فرشتے کی آواز ہے۔ صبح اٹھے، اپنا تمام کے تمام جو ملک تھا وہ اپنے وزیر کو سونپا اور کہا کہ مجھے اللہ جو ہے اپنے پلنگ پہ نہیں ملنے والا، میرا اللہ پلنگ پہ مجھے نرم بستر پہ نہیں ملنے والا، جنگل کی طرف چلے گئے۔ آپ تارک الدنیا میں یوں سمجھ لیجئے جتنے بھی تارک الدنیا گزرے ہیں ان کے سرداروں میں سے ہیں، ان کے سرداروں میں سے ہیں۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تو بنا دی ہے، تو ہمیں تو پتہ نہیں ہم جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، کم از کم دروازہ تو کھل جائے ہمارے سرکار کے سرخط میں ہمارے لیے، لیکن کچھ لوگ کو بڑا شوق ہوتا ہے، ان کو یہ گارنٹی جیسے مل چکی ہے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے، ہم تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے۔ بھائی تم نے ایسا کون سا اچھا عمل کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ سیدنا ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمیشہ یاد رکھو کہ وہ تو اتنے بڑے بزرگ تھے، اتنے بڑے کامل ولی تھے، ان کو بھی جو ہے فرشتے نے آ کر کے کہا کہ پلنگ پہ اللہ کو تلاش کرتا ہے، اپنے رحم مستر پہ اللہ کو تلاش کرتا ہے، یہاں پہ تجھے خدا نہیں ملنے والا۔ اگر جنت میں جانے کا کوئی گارنٹی نہیں ہمارے پاس تو ہم تو ایسے نہیں جیسے ابراہیم بن ادہم تھے، اس زمانے میں ولی تھے جب محل میں سوئے ہوئے تھے، لیکن ہمارے پاس تو ہمار ہی نہیں، ہمارے پاس جنت کا دروازہ کھولنے کی تو ہم کوشش کریں، جنت کا دروازہ کم از کم کھولنے کی تو کوشش کریں۔ تو بہرحال بولنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت میں جب جنتی داخل ہو جائیں گے تو ان کے اعمال کے مطابق ان کو وہاں پر درجہ دیا جائے گا، جس درجے میں ان کے اعمال جیسے اچھے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اسی عمل کے مقدار کے حساب سے ان کو مرتبہ دیا جائے گا، اور بے شک اللہ کے فضل کی کوئی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کے، اس کو آگے بعد میں کرتے ہیں، تو درجہ کیسے ہوگا؟ میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ ہر درجے کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ ہوگا کہ جیسے یہاں سے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، ہر درجے کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ ہوگا۔ حافظ قرآن جو دنیا میں قرآن یاد کر چکا اور اس پہ عمل کرتے ہوئے دنیا سے گیا، اس کو قیامت کے دن کہا جائے گا، جنت میں داخل کرنے کے بعد کہا جائے گا کہ اب تو آہستہ آہستہ پڑھ جو کچھ بھی تجھے یاد، آہستہ آہستہ پڑھتا جا جو کچھ بھی جتنا بھی تجھے قرآن یاد ہے اس کو تو آہستہ آہستہ پڑھتے جا، اچھے سے اچھی آواز میں، خوبصورت آواز میں آہستہ آہستہ پڑھتا جا، جیسے جیسے وہ پڑھتا جائے گا ویسے ویسے اس کے مرتبے کو بلند کرا دیا جائے گا، جیسے جیسے پڑھتا جائے گا جنت میں اور اونچا جاتا رہے گا. بارک اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں پھر انہیں مطلب جنتیوں کو دنیا کی ایک ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں اور عرش الہی ظاہر ہوگا اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں کا ادنا یعنی ادنا درجہ رکھنے والا جنتی مشک اور کافور کے ٹیلے پر بیٹھا ہوگا اور ان میں ادنا کوئی نہیں. یعنی صرف یہ بتانے کے لیے کہ وہاں پر مراتب میں فرق ہوگا، ادنا کوئی نہیں، ہر کوئی اللہ کا محبوب ہوگا، ہر کوئی اللہ کا چہیتا ہوگا، جنت میں جا چکا، لیکن وہاں پر بھی یوں سمجھیے کہ رتبہ سب کا بڑا ہے، لیکن بڑے رتبے میں پھر اور بڑے رتبے ہیں، یوں سمجھ لیجیے. تو ان میں سے کوئی ادنا نہیں ہے اور اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہیں سمجھے گا. تو جو سب سے نیچے والے ٹیلے پہ بیٹھا ہوگا، مشک اور عنبر کا وہ ٹیلا ہوگا، اس کے اوپر جو بیٹھا ہوگا ممبر پر، موتی کے ممبر پر، چاندی کے ممبر پر، سونے کے ممبر پر، نور کے ممبر پر، زبرجد کے ممبر پر، ہیروں کے ممبر پر اس میں بیٹھا ہوگا، تو یہ جو نچلے ممبر پہ بیٹھا ہوگا موتی اس پہ ٹیلے پر بیٹھا ہوگا مشک اور کافور کے ٹیلے پر، وہ ان سے حسد نہیں کرے گا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ میرے سے اونچے ہو گئے، اس کے دل میں حسد والی بات آئے گی نہیں، ان کو گمان نہیں کرے گا کہ یہ میرے سے اونچے ہو گئے، ان کو اپنے سے ان سے بڑھ کر نہیں سمجھے گا. اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا ہر کسی کو جیسے آفتاب اور چودھویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھ لیتا ہے. یعنی اگر کوئی میدان میں کھڑا ہے یا کوئی کرسی میں بیٹھا ہے یا کوئی جو ہے کسی بلڈنگ کی چھت پہ کھڑا ہے، تو چاند کو دیکھنا ہو، چودھری کے چاند کو دیکھنا ہو رات میں، یا سورج کو دیکھنا ہو، تو میدان میں کھڑے والے کو بھی ویسے ہی نظر آتا ہے جو چھت پہ بیٹھے والے کو بھی نظر آتا ہے. تو ایک مثال دی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کا جب دیدار ہوگا جنت میں، تو کم درجے والا جنتی اور اونچے درجے والا جنتی سب کو صاف اور یکساں نظر آئے گا، کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مانے نہیں، یعنی کسی کو یہ رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی نیچے ہے تو اس کو نظر نہیں آ رہا برابر سے، ایسے کچھ نہیں ہوگا. اور اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا. جن کو اللہ کو دیکھنے کا شوق ہے وہ جنت میں جانے کی تیاری کرے. اللہ تعالی ہم سب کو دیدار عطا فرمائے. اللہ ہمارے آقا نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شب عشرہ میں دیکھا، امام اعظم نے خواب میں 19 مرتبہ دیکھا. تو ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک پر تجلی فرمائے گا، جنتیوں میں جنتیوں پر تجلی فرمائے گا. ان میں سے کسی کو فرمائے گا، ہمارے جیسے گنہگار جنت میں داخل ہو جائے اللہ کرے، اسی کے کرم سے، اسی کی رحمت سے، ان میں سے کسی کو فرمائے گا اے فلاں بن فلاں نام لے کر کے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کرنے والے جنت میں خربوں انسان ہوں گے، ہر جنتی کو ہوگا خربوں کی، تو میں نے اس لیے لگا دی کیونکہ سرکار نے ارشاد فرمایا ہر 70,000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے، پھر ایسے 3 گروہ اور ہوں گے، تب تک کتنے بنتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. تو ہر کسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرمائے، یہ اس کی قدرت میں شامل ہے. ہر کسی کو لگے گا مجھ سے بات کر رہا ہے، ہر کسی کو یہ محسوس ہوگا کہ مجھ سے بات کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں سے، کسی سے یوں ارشاد فرمائے گا اے فلاں بن فلاں تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا، یعنی گنہگاروں سے وہ فرمائے گا کہ تجھے یاد ہے جس دن تو نے یہ ایسے ایسے گناہ کیا. تو دنیا کے بعض معاصی اور گناہ اس کو یاد دلائے گا گنہگار. تو بندہ عرض کرے گا، وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے بندہ، گنہگار بندہ، تو وہ عرض کرے گا تو کیا اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہیں دیا، جنت میں جانے کے بعد تو نے مجھے میرا گناہ یاد دلایا تو کیا تو نے مجھے بخش نہیں دیا؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا ہاں میں نے بخش دیا ہے، میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا ہے۔ تو یہاں عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت غفار ہے، ستار ہے، رحیم اور کریم ہے۔ جب یہ ایک بندے سے جب ارشاد فرمائے گا کہ یاد کر تو نے ایسا ایسا کیا تھا، تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ اس کی آواز اللہ کی آواز جو ہے دوسرا سن رہا ہے کہ میرے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت سب کو پردے میں رکھے گا، ہر گنہگار سے جب وہ بات کر رہا ہوگا ایک ہی وقت میں، ہر کسی کو لگے گا مجھ سے بات کر رہا ہے، اور وہ اسی سے بات کر رہا ہوگا، لیکن یہ اس کی قدرت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی قدرت ہے، ہر کسی سے بات کر رہا ہوگا اور کسی کو دوسرے کی آواز نہیں سنائی دے گی، اور کسی کو کسی کا جو ہے بنا پتا نہیں چلے گا، کسی کا پردہ وہ فاش نہیں کرے گا۔ جنت میں جب یہ عرض کرے گا بندہ کہ یار کیا تو نے مجھے معاف نہیں کر دیا، تو کہے گا ہاں میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو آج اس مرتبے کو پہنچا ہے۔ تو وہ سب یعنی سارے جنتی اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھا جائے گا، یعنی بادل چھایا جائے گا، اور ان پر خوشبو برسائے گا، بادل سے خوشبو اترے گی کہ اس کی سی خوشبو لوگوں نے کبھی نہ پائی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے۔ یعنی ایک ہفتہ گزر گیا، اللہ کا دیدار ہو گیا، پھر اس کے بعد بادل برسے گا، خوشبو کا بادل برسے گا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی اسے ارشاد فرمائے گا کہ اب جاؤ اپنے گھروں کی طرف، پہلے گھر جانے سے پہلے ان چیزوں کی طرف جاؤ جو میں نے جنت میں تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے۔
اللہ،
تو جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر کے رکھی، یہاں عزت سے مراد مطلب انعام اور اکرام اور میری کرم نوازی جو تمہارے لیے تیار کر کے رکھی، اس کی طرف جاؤ اور اس میں سے جو چاہو لے لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے، یعنی یہاں پر سمجھانے کے لیے کہ جس طرح یہاں پہ بازار ہوتا ہے، یہاں پہ شے لگی ہوتی ہے، سٹال ہوتے ہیں، تو لوگ پسند کرتے ہیں یہ مجھے چاہیے وہ چاہیے، اس طرح کا جنت میں ایک بازار ہوگا۔ تو لوگ اس بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہوں گے، اور اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے کبھی دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ قلوب پر ان کا خطرہ گزرا۔ یعنی کبھی کسی نے تصور نہیں کیا ہوگا کہ قیامت تک، دیکھیں نا قیامت تک، ابھی اور ٹائم باقی ہے، اور ہمارے پاس ایسے ایسے آلات آ گئے ہیں جو ہمارے اسلاف نے کبھی سوچا تک نہیں تھا، ان کے دل پر کبھی یہ گزرا نہیں تھا کہ ایسی چیز دنیا میں پیدا ہو جائے گی۔ اب قیامت آنے سے پہلے پہلے پتہ نہیں اور کون سی چیزیں ایجاد ہو جائیں گی، تو وہ ایجادات آتی جائیں گی دنیا میں، تب بھی آخری جو آدمی ہوگا قیامت سے پہلے، اس کے دل میں بھی تصور نہیں آ سکے گا کہ جنت میں کیا ہے، جنت میں کیا ہے۔ تو جنتی بازار میں جب جائیں گے تو وہاں سے ایسی سی چیزیں لیں گے کہ جس کو کبھی کسی نے نہ دیکھا، نہ کبھی سنا، نہ ان کے دلوں میں اس کا کبھی خطرہ گزرا، خیال گزرا۔ اس میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی، فرشتے دیتے جائیں گے، لے لو یہ لے لو، ان کے ساتھ کر دی جائے گی، اور ان کے ساتھ کر دی جائے گی، لیکن اس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگا کہ بھائی کچھ لاؤ اب لے جاؤ، اب وہاں پہ کوئی کرنسی نہیں، وہاں پہ کوئی کرنسی نہیں ہے کہ بھائی اتنے ڈالر دو، اتنے پیسے دو تو یہ ملے گا، کچھ نہیں۔ اللہ کی رضا ہے، جو چاہو گے وہ سب تمہارا ہے۔ اور جنتی بازار میں باہم ملیں گے، آپس میں ملاقات ہوگی، چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا، ہوگی یعنی بات چیت ختم بھی نہ ہوگی کہ جو کم درجے والا ہوگا وہ خیال کرے گا کہ بڑے رتبے والا تو ہے لیکن میرا لباس اس سے بھی اچھا ہے، میرا لباس اس سے بھی اچھا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لا ان الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ ان کے لیے کوئی غم ہے۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو وہ واپس جائیں گے، تو جنت میں غم نہیں اور جنت میں حسد نہیں، جنت میں کینہ نہیں، جنت میں دشمنی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب جنت میں جائیں گے تو ہم ان کے دلوں کو ایسے پاک کر دیں گے کہ ان کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ دشمن تھے، ان کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ دشمن تھے, آپس میں اتنی محبت ہوگی جنت میں سب کو, دل بالکل صاف پاک لے کر کے جائے گے. اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قول مجھے یاد آیا, آپ شاید فرماتے ہیں کہ جنت میں صرف وہ لوگ جائیں گے جن کے دل بچوں کے جیسے ہیں. اب دیکھیں بچے کھیلتے ہیں کودتے ہیں, ایک نے دوسرے کو دھکا مار دیا, اس کی آئس کریم پھینک دی, بال لوٹ کے لے کر گیا, تھوڑی دیر بعد وہی آپس میں پھر سے کھیل رہے ہوتے ہیں. کسی کے دل میں نہ حسد ہوتا ہے, نہ کینہ ہوتا ہے, نہ دشمنی ہوتی ہے, نہ کسی کی کوئی وہ ہوتی ہے کہ اس کو میں ایزا پہنچا دوں. بچوں کے جیسے دل ہونے چاہیے, صاف دل لوگ. بلکہ سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شام کے ملک شام میں ہمیشہ کم از کم 40 ابدال رہیں گے, 40 ابدال رہیں گے, 40 ابدال رہیں گے. اور میں نے تفسیر میں پڑھا, شرح میں پڑھا کہ ان ابدال کے دل جو ہوں گے نا, وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل کی طرح ہوں گے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل کی طرح ہوں گے. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم کیوں کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہوتا ہے اب رحیم, اب کہتے ہیں باپ کو. ان کا دل اتنا پیارا تھا, اتنا نرم تھا, اتنا موم جیسا تھا کہ ہر کوئی ان کو تصور کرتا تھا یہ مجھ سے اپنے باپ سے زیادہ پیار کرتا ہے, اپنے باپ سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو ابدال جو ہوں گے ان کے دل ابراہیم علیہ السلام کے جیسے ہوں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بچوں کے جیسے دل جن کے ہوں گے وہ جنت میں جائے گا. تو صاف دل, نرم دل, رحمت والے دل, محبت والے دل والے لوگ وہ سب سے بہتر لوگ ہیں. تو جب وہاں سے واپس آئیں گے تو اپنے مکانوں کی طرف واپس جائیں گے تو ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے اور آپ کا جمال اس سے بہت زائد ہے یا زیادہ ہے کہ جس نے کہ ہمارے پاس سے جب آپ گئے تھے, جب آپ گئے تھے آپ حسین تھے, خوبصورت تھے, آپ واپس آئے ہیں تو آپ کے جمال میں 4 چاند اور لگ گئے ہیں. تو یہ جواب دیں گے کون جنتی؟ اپنی بیویوں کو, اپنے غلاموں کو جواب دیں گے کہ پروردگار جبار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا, ہمیں اپنے پروردگار جبار کے حضور ہمیں بیٹھنا نصیب ہوا, تو ہمیں اب ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے حسن و جمال میں مزید جو ہے رانائی آتی. پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس خود بخود چلا جائے گا. جنتی جو ہے تختوں پہ بیٹھیں گے, بڑے بڑے تخت ہوں گے ان کے پاس بیٹھیں گے. تو جب دل کرے گا کسی کا کہ مجھے فلاں دوست سے ملنا ہے تو خود بخود جو ہے آپس میں تخت جو ہے قریب آ جائیں گے اور ایک دوسرے سے ملاقات ہو جائے گی. ایک صحابی کا طبی واقعہ عرض کیا تھا, آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے فلاں تیرا چہرہ اتنا پیلا کیوں پڑ گیا, اتنا پیلا کیوں پڑ گیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے خوف لاحق ہو گیا, مجھے خوف لاحق ہو گیا ہے. کس بات کا خوف ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جب مر جاؤں گا, انتقال ہو جائے گا, تو دو ٹھکانے, یا تو جنت میں جائیں گے یا تو دوزخ میں جائیں گے. اگر دوزخ میں چلا گیا تو بہت ہی برا انجام ہے, اور یا رسول اللہ اگر جنت میں چلا گیا تو یا رسول اللہ آپ جنت الفردوس میں اللہ کے سب سے قریب تر ہوں گے, جنت میں سب سے اونچا مقام آپ کا ہوگا اور میں پتہ نہیں کہاں ہوگا جنت میں, تو یا رسول اللہ جنت میں آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ مجھے یہ فکر کھائی جا رہی کہ جنت میں اگر چلا بھی گیا تو آپ کی دیدار سے محروم نہ ہو جاؤں. تو یہاں تو میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں. تو صحابہ کی یہ ہمیشہ سے محبت, حضور کے دیدار کے اتنی خواہش کہ صبح شام حضور کا دیدار کرتے رہے, تو اس فکر نے ان کو پیلا کر دیا, ان کے چہرے کی رنگت اڑا دی. تو کرتے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فلاں تو فکر نہ کر, تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے, تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے. تو وہاں پر جنتی جس سے محبت کریں گے تو جب بھی چاہیں گے کہ فلاں سے محبت ہے, اس سے ملاقات کرنی ہے, تو آپس میں تخت جو ہے اڑ کر کے ایک دوسرے کے پاس جائیں گے اور اس سے ملاقات ہو جائے گی. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار جس کو جب ہوگا کرنا چاہے گا, انشاءاللہ وہاں پر حضور کا دیدار بھی عطا ہوگا. اس لیے کہ جنت میں تو کوئی غم ہے ہی نہیں, جنت میں تو کوئی غم ہے ہی نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ہر وہ چیزیں جو تم چاہو, ہر وہ چیزیں جو تم چاہو تو وہاں پر انشاءاللہ سرکار کا دیدار بھی لوگوں کو ہوتا رہے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے جنتیوں کے پاس, اور وہ ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے, اور سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات اور بیویاں اور نعیم اور خدام اور تخت ہزار برس کی مسافت تک ہوں گے. یعنی اتنا اس کو دیا جائے گا ایک ایک جنتی کو کہ ہر جنتی جو ادنا جنتی ہوگا اس کے پاس اتنی نعمتیں ہوں گی کہ اگر تیز گھوڑے پر چلانا شروع کرے تو ہزار برس لگ جائے اس نعمتوں سے گزرنے,
اللہ
مسافت تک ہوں گے. اور ان میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو اللہ تعالی کے وجہ کریم ہے چہرے اقدس کو کے دیدار سے, اس کے چہرے کے دیدار سے ہر صبح اور شام مشرف ہوگا. تو سب سے اونچا درجہ کس کا ہوگا؟ یہ تو نو پوائنٹ ان ڈسکسنگ, نو آرگیومنٹ ہے نا کہ سب سے اونچا درجہ انبیاء علیہ السلام کا ہے, اور ان میں سب سے اونچا درجہ ہم سب کے آقا و مولا سرکار مصطفیٰ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, کہ سرکار کو تو اللہ نے اپنا دیدار دنیا میں بھی عطا فرما دیا. تو جب جنتی مل جب جنتی جنت میں جا لیں گے تو اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا, کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو اور دوں؟ ساری جنتی اسے ارشاد ہوگا کہ تم کچھ اور چاہتے ہو کہ تم کچھ اور دوں میں؟ حالانکہ جنت کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں مان سکتے اس میں کیا کیا ہے. یہ سب کچھ عطا کرنے کے بعد وہ کریم رحمان رب جو ہے ارشاد فرمائے گا جنتیوں سے کہ تم اور کچھ چاہتے ہو جو میں تم کو دوں؟ تو جنتی عرض کریں گے کہ یا رب تو نے ہمارے منہ یعنی چہرے روشن کر دیے, ہم سیاہ کار تھے, ہمارے چہرے کالے ہو جانے چاہیے, تو نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا اور تو نے ہمیں جنت میں داخل فرما دیا اور جہنم سے تو نے ہمیں نجات عطا فرمائی. اس وقت پردہ کہ مخلوق پر تھا وہ اٹھ جائے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے ارشاد فرمائے کہ کچھ اور چاہیے تمہیں میرے اس نعمت عطا فرمائی ہے, تو جنتی عرض کریں گے کہ یا رب تو نے ہمارے چہرے روشن کر دیے, تو نے ہمارے گناہ معاف کر دیے یعنی جنت میں داخل کر دیا, اور تو نے ہمیں جہنم سے نجات دے دی. تو اس وقت مخلوق اور رب کے درمیان جو پردہ ہے وہ اٹھا دیا جائے گا, اور دوبارہ دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں اور کوئی چیز ملی نہ ہوگی, اس سے بڑھ کر جو ہے نعمت کسی اور کو کوئی نعمت محسوس نہ ہوگی. دعا ہے اللہ مرزقنا زیادہ وجہک الکریم بجائے حبیبک الرؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم آمین یا رب العالمین.